من المرشد المحبوب سيدي وسندي محبي ومحبوبي شيخ العرب والعجم عارف الله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، قلب مضطر اس کا عنوان ہے.
وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، ہم شکل ماں اپنا فلک پہ جا کے وہ ہم شکل
جو اس میں
تمنا کا
جزاء الاعمال جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جزاء الاعمال جزا معنی بدلہ, یعنی اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور خدا خواستہ برے اعمال کا برا بدلہ. تو کن کاموں پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور گناہ مرتب ہوتا ہے, سزا مرتب ہوتی ہے, اور کن کاموں پر اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا اور اچھا بدلہ ملتا ہے, اس سے متعلق یہ رسالہ ہے. اور اس رسالے میں یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ ہر عمل سے دنیا کے بھی معاملات کا تعلق ہے. اچھے اعمال ہوں گے تو دنیا میں خدا تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالتے ہیں, اس کے امور میں آسانی فرماتے ہیں, اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا, اور عمر میں اس کی برکت ہوتی ہے, چہرے پر اس کے نور ہوتا ہے اور دل میں اس کے سکون ہوتا ہے اور بہت سے انعامات. اسی طرح جو گناہوں میں ملوث رہتا ہے اس کے چہرے سے نور جاتا رہتا ہے, چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے, ظلمت بڑھ جاتی ہے, اور مخلوق میں بھی وہ رسوا ہوتا ہے اور رزق میں بھی تنگی ہوتی ہے اور اس کے امور میں مشکلات ہوتی ہیں, رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور دل میں اس کے سکون نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان میں گزشتہ مجلس میں ہم نے چند گناہوں کے چند نقصانات کا مطالعہ کیا تھا, اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص بے قدر اور خوار یعنی ذلیل ہو جاتا ہے, اور جب خالق کے نزدیک خوار اور ذلیل ہو گیا تو مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اگرچہ لوگ بخوف اس کے ظلم و شرارت کی اس کی تعظیم کرتے ہوں مگر کسی کے دل میں عظمت نہیں رہتی. اور گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست جیسے اس شخص کو پہنچتی ہے اسی طرح کا نقصان دوسری مخلوق کو بھی پہنچتا ہے, لہذا وہ سب مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے. گناہ کی سزا تو الگ ہوگی, یہ لعنت اس پر تر رہا ہے یعنی اضافہ ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہائم نافرمانی کرنے والے آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں, بہائم یعنی مویشی جو گناہ کرتے ہیں جبکہ سخت قحط سخت ہوتا ہے اور بارش رک جاتی ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ ابن آدم کے گناہ کی نحوست سے ہے, یعنی گناہوں کی نحوست, جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں کہ گناہوں کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ یہ بارش روک لی جاتی ہے اور قحط واقع ہو جاتا ہے. اور قحط کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ غلے کا اگنا بند ہو جاتا ہے, کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں, بلکہ قحط کے معنی کہ کسی چیز کا دسترس میں نہ ہونا, اس کی پہنچ نہ ہو, انسان کو اس کی پہنچ اس تک پہنچ نہ ہونا, یعنی مہنگائی بڑھ جانا بھی قحط ہے, کھیتیوں کا سوکھ جانا بھی قحط ہے, بارش کا نہ ہونا بھی قحط ہے. جتنی نعمتیں ہیں ضرورتیں ہیں ان کا رک جانا, اس میں رکاوٹ آ جانا, یہ سب قحط میں شامل ہے. تو لہذا جو مویشی ہوتے ہیں چونکہ وہ تو بے قصور ہیں مگر وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس پر لعنت کرتے ہیں. گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عقل میں فتور اور فساد آ جاتا ہے, کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے, کدورت اور معصیت سے عقل میں کمی آ جاتی ہے, بلکہ خود گناہ کرنا کم عقلی کی دلیل ہے. اگر اس شخص کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسی حالت میں کہیں گناہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص خدا کی قدرت میں ہے, ان کی ملک میں رہتا ہے اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں, ان کے فرشتے گواہ بن رہے ہیں, قرآن مجید منع کر رہا ہے, ایمان منع کر رہا ہے, موت منع کر رہی ہے, دوزخ منع کر رہی ہے. گناہ کرنے سے اس قدر سرور اور لذت نصیب نہ ہوگا جس قدر دنیا اور آخرت کے منافع اس سے فوت ہو گئے. بھلا کوئی سلیم عقل والا ان باتوں کے ہوتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے؟ یعنی جس کو یہ یقین ہے کہ فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ کی بادشاہت میں رہ رہا ہے, جب چاہے وہ اندھا کر دیں, وہ چاہے تو لنگڑا لولا کر دیں, ایسے واقعات ہوتے بھی رہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی ہی وجہ سے ہو, دوسرے کے ساتھ ہو تو ہم بدگمانی نہ کریں کہ اس نے کوئی ضرور گناہ کیا ہوگا جبھی اس کو سزا ملی, نعوذ باللہ. ایسا سوچنا ایسا گمان کرنا حرام ہے. اپنے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ حالت ہے تو کہیں ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی ہے, ملک میں بھی ہے, فرشتے بھی گواہ ہیں, کل کو قیامت کے دن گواہی دیں گے اور سزا ہوگی. قرآن مجید میں جگہ جگہ گناہ سے منع کیا اللہ نے, اور ایمان کے بھی منافی ہے, اور موت ہر انسان کو آنی ہے, یعنی موت کی وجہ سے اور موت کے بعد اٹھایا جانا یقینی ہے, اور اس پر سزا اور جزا کا مرتب ہونا بھی یقینی ہے, اور دوزخ بھی منع کر رہی ہے کہ گناہ سے دوزخ میں جائے گا. تو یہ سب باتوں کے ہوتے ہوئے کوئی عقل والا آدمی گناہ نہیں کر سکتا. گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے, اور جو گناہ ان گناہوں سے بڑھ کر ہیں اس پر تو بدرجہ اولا استحقاق لعنت ہے. یعنی اس پر بعض گناہ ایسے ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, اور بعض گناہ ان سے بھی بڑے ہیں, تو ان سے بڑے گناہوں پر تو اور زیادہ لعنت کے مستحق ہوئے. باتیں مت کرو بھائی, کتنی دفعہ تم کو سمجھاتا ہوں. مثلاً لعنت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر جو جسم کھود کر رنگ بھرے اور گدوائے, اور جو غیر کے بال اپنے بالوں میں ملا کر دراز کرے, اور جو دوسرے سے یہ کام لے, سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور لعنت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اور دینے والے پر, اور اس کے لکھنے والے پر, اور اس کی گواہی دینے والے پر. اور لعنت فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر, اور جس کے لیے حلالہ ہو, یعنی جس نکاح میں اس کو شرط ٹھہرایا جائے. اور لعنت فرمائی ہے چور پر, اور لعنت فرمائی ہے شراب پینے والے اور اس کے پلانے والے, اس کے نچوڑنے والے, نچڑوانے والے, بیچنے والے, خریدنے والے, اس کے دام کھانے والے پر, اور جو اس کو لاد کر لائے, اور جس کے لیے لاد کر لائی جائے. اور لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر جو اپنے باپ کو برا کہے, اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو جاندار چیز کو نشانہ بنائے, اور لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی وضع بنائیں, اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے, اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو دین میں کوئی نئی بات نکالے یا ایسے شخص کو پناہ دے, اور لعنت فرمائی ہے تصویر بنانے والے پر, اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو قوم لوط کا سا عمل کرے, اور لعنت فرمائی ہے اس پر جو کسی جانور سے صحبت کرے, اور لعنت فرمائی ہے اس پر جو جانور کے چہرے پر داغ لگائے, اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ فریب کرے, اور لعنت فرمائی ہے اس پر ان عورتوں پر جو قبروں پر جائیں, اور ان لوگوں پر جو وہاں پر سجدہ کریں یا چراغ رکھیں, اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو کسی عورت کو اس کے خاوند سے یا غلام کو اس کے آقا سے بہکا کر بھڑکائے. بندہ عرض کرتا ہے کہ یہ گناہ بھی آج کل بہت عام ہے. ویسے تو سبھی گناہوں میں ہم لوگ ملوث ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, لیکن یہ بھی گناہ عام ہے اور اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں کہ عورتیں ایک دوسرے کے خاوند کے خلاف بھڑکاتی ہیں اور اس سے بدگمان کرتی ہیں, اور اس طرح سے شیطان کے مشن کو کامیاب کرتی ہیں, اور اس سے گھر ٹوٹ جاتا ہے, گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. اور لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر جو کسی عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے, اور ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند سے خفا ہو کر رات کو الگ رہے صبح تک اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں, اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے نسب ملائے, اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کی طرف لوہے سے اشارہ کرے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. اس میں چھری بھی آ گئی, کوئی لوہے کی چیز بھی آ گئی, ہتھیار بھی آ گئے. اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو صحابہ کو برا کہے, اور لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جو زمین میں فساد مچاوے اور قطع رحم کرے, عزیزوں سے تعلق توڑ لے بلا کسی عذر شرعی کے, اور اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے, اور لعنت فرمائی ہے اس پر جو کہ احکام خداوندی کو چھپائے, اور لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو پارسا نیک بیویوں کو جن کو ان قصوں کی خبر تک نہیں اور ایماندار ہیں زنا کی تہمت لگائے, اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کافروں کو مسلمان کے مقابلے میں ٹھیک راہ پر بتائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, یہ جو فرمایا کہ کافروں کو مسلمان کے مقابلے میں ٹھیک راہ پر بتایا, اس کے لیے بھی بڑا فساد پیدا ہو رہا ہے کہ اپنے اسلام کی خوبیوں کا پتہ نہیں, اسلام کو نعوذ باللہ برا سمجھتے ہیں یا بیکورڈ سمجھتے ہیں مسلمانوں کو, اور کافر جو کام کر رہے ہیں اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. یہ بہت سے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے, اور زیادہ تر یہ حال انہی لوگوں کا ہے جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں, وہاں پلتے بڑھتے ہیں, اپنی اولادوں کو وہیں پڑھاتے ہیں, لہذا اسلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جو لوگ موبائلوں کے اندر مشغول ہیں بہت زیادہ, وہ بھی اسی طرح گمراہ ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ کفر پر بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو رشوت دے اور جو لے اور جو درمیان میں پڑے. اور بہت افعال پر لعنت وارد ہوئی ہے. اگر گناہ میں اور بھی کوئی ضرر نہ ہوتا تو یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مورد ہو گیا. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت فرمائے. غرض یہ کہ دیکھیے ایک تفصیل ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, عذاب آتا ہے, اور بندہ عرض کرتا رہتا ہے کہ ہمارے ہاں عموماً ہم لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی تنگی یا بیماری آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, تو ہم اس کو اسباب سے جوڑتے ہیں کہ فلاں وجہ سے یہ ہو گیا, فلاں وجہ سے یہ ہو گیا, ہم نے یہ کھایا تھا تو یہ ہو گیا, ہم نے یہ کیا تھا تو یہ ہو گیا. لیکن ہماری نظر اللہ پر نہیں جاتی, ہماری نظر اپنے اعمال پر نہیں جاتی کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اعمال ہی کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں. ان گناہوں سے کتنے نقصانات ہیں, دیکھیے میں صرف عنوان پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اس کی تکرار بھی ہو جائے. گناہوں کی وجہ سے علم اور نور باطنی سے محرومی اور رزق میں کمی اور خدا تعالیٰ سے وحشت ہو جانا، نیک لوگوں سے نیک صحبت سے وحشت ہونا، مقاصد کے حصول میں دشواری، دل چہرہ اور آنکھوں کا تاریک اور بے رونق ہونا، دل اور جسم کا کمزور ہو جانا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت باتیں ہیں، پڑھ کے میں سنا چکا ہوں، صرف عنوان پڑھ رہا ہوں۔ طاعات سے محرومی یعنی نیکیوں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، عمر میں بے برکتی اور معاصی کا خوگر یعنی عادی ہو جانا کہ ترک دشوار ہو جائے، گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہ ملنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، خدا کے دشمنوں سے مشابہت، دربار الہی میں بے قدر و قیمت ہونا، گناہ کا اثر دوسری مخلوقات پر ہونا، عقل میں فتور اور فساد پیدا ہو جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہونا۔ ابھی یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو پڑھ کر سنائیں گے۔ تھوڑی سی بات جو ہے محرم الحرام کے مہینے سے متعلق ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حق راستے پر رکھا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کی اپنی نصیحت کے لیے اوروں کی نصیحت کے لیے اس کی تکرار کرنا، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ محرم الحرام کے مہینے کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور مہینوں کی طرح یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرے مہینوں کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے علاوہ جو مہینے ہیں ان کے اندر جو گناہ کی سنگینی ہوتی ہے، ان مہینوں میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ خاص حرمت والے مہینے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ جس طرح سے باطل فرقے ہیں پروپیگنڈا کر کے اور میڈیا پر قبضہ کر کے اور دین سے دور اور کمزور ایمان والوں کے ساتھ جو ہے مناشقت کر کے ان کو جو ہے بعض صحابہ سے بدگمان کیا ہے اور صحابہ کو برا کہا جاتا ہے اور بدعات اور خرافات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جھوٹ بول کر مسلمانوں کو اپنی طرف ہمدردی کر کے مائل کیا جاتا ہے اور اپنے کو سچا ثابت کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بھولے بھالے مسلمان یہ در حقیقت بھولے بھالے نہیں ہیں، یہ حماقت ہے اور جہالت کی بات ہے، اپنے دین سے دوری کی بات ہے ان کی باتوں میں آ جانا۔ تو محرم الحرام کا مہینہ جہاں یہ باطل فرقہ جو ہے وہ سوگ مناتا ہے، طرح طرح سے ماتم کرتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، اپنے کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اول تو یہ کہ شریعت سے اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سب خلاف شرع کام ہے اور حرام ہے، اور اس طرح کا سوگ منانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نہ ایسا خود فرمایا، نہ ایسا کبھی حکم دیا، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی اللہ کے ولی سے ایسی باتیں منقول ہیں۔ اسی طرح شربت تقسیم کرنا، محرم کا کھجڑا اور حلیم بنا کر بھیجنا، پکانا، اس کا اہتمام کرنا، اس میں ہمارے نادان مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، کھانے پینے میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسے دنوں کے اندر اس میں خوب احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں سے ہوگا۔ تو ان دنوں کے اندر احتیاطاً یہ حلیم اور کھچڑا بھی نہ پکائیں تاکہ ان باطل فرقوں سے کسی طرح سے بھی مشابہت نہ ہو۔ اور یہ لوگ باطل فرقے والے، یہ ہمارے عاشقان خدا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے اتنے بڑے محبوب کو، اتنی بڑی بزرگ ہستی کو ایسے ساتھی دے گا جو ایسی غلطیاں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، تو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علن اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور فرمایا کہ جو کوئی ان کو برا کہ جس کو برا کہتے دیکھو اس کو یہ بدعا دو، لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ لعنتی کام کرتے ہیں، اور ایسے لعنتی کام اور صحابہ کی محبت رکھنا ایمان کا جز ہے، یا رسول اللہ, جس طرح اللہ کی محبت ایمان کی شرط ہے, ایمان کا جز ہے, اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اصحاب صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی محبت اور تمام اولیاء کرام کی بھی محبت سب ایمان کا جز ہے. تو جو آدمی صحابہ کو برا کہے گا, صحابہ سے بغض رکھے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی, اور جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ کو اذیت دی, اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی, اور اللہ اس کو پکڑے گا. غرض یہ کہ ان لوگوں سے میل جول رکھنا, ان سے دوستی رکھنا, اور ان کے طور طریقوں سے مشابہت کرنا, ان خاص دنوں کے اندر کالے کپڑے پہننا, اور ان کا تماشا دیکھنا. ایک بار حدیث پاک میں آتا ہے من کثر سواد قوم فہو منہم, جس نے کس قوم کی تعداد بڑھائی وہی میں سے ہوگا. تماشا دیکھنے کے لیے رک گیا, مجمع لگ گیا, تو وہ ان کی تعداد ہم نے بڑھا دی, تو تعداد بڑھانا بھی گناہ ہے, اور انہی کے ساتھ خدا نخواستہ ہمارا حشر نہ ہو جائے, کہیں انہی کے ساتھ ہم نہ لکھے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور عقل سلیم عطا فرمائے. لہذا ان باتوں کا خاص خیال رکھیں, ان دنوں میں خاص خیال رکھیں کہ گھروں میں رہیں, اور جہاں یہ نعوذ باللہ یہ بات الفرقہ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بناتا ہے, اس مہینے کے اندر کس قدر خوشخبریاں ہیں, کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر انعامات فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام اسی مہینے میں پیدا ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آتا ہے کتابوں میں کہ اسی مہینے میں قبول ہوئی, آپ کو خلافت اسی مہینے میں ملی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اسی مہینے میں ملی, اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اسی مہینے میں ملی. کثرت کے ساتھ جو ہے خوشخبریاں, اور یہ جو نویں اور دسویں کا روزہ رکھتے ہیں یا دسویں اور گیارہویں کا, یہ بھی شکرانے ہی کے لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی, تو اسی کے شکرانے میں پہلے یہود رکھا کرتے تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشخبری میں, تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ یہود جو ہے یہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن کا رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری حیات باقی رہی تو میں نویں کا روزہ بھی رکھوں گا, یعنی دو روزے ہیں. یعنی دیکھیے کہ یہود کی اللہ کے دشمنوں کی مخالفت, دین کے اندر بھی مخالفت آئی کہ روزہ رکھنا کتنی مبارک چیز ہے, لیکن اس میں بھی مشابہت سے بچا گیا ہے. تو ایک کی جگہ ہم دو روزے رکھتے ہیں, اگرچہ روزہ رکھنا مستحب ہے, نفلی ہے, اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی ملامت نہیں, کوئی گناہ نہیں, لیکن اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اگر ہو سکے تو رکھے, نویں دسویں کا رکھ لے, اور نہیں رکھ سکے نویں کا تو دسویں گیارہویں کا رکھ لے, اور اگر کسی نے دسویں کا روزہ رکھا اس امید پر کہ میں گیارہویں کا بھی رکھ لوں گا لیکن نہیں رکھ سکا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, ایک روزہ بھی رکھ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو روزہ رکھے, اور کس قدر اس مہینے کے اندر میں دیکھ رہا تھا کتاب میں کہ بہت زیادہ خوشخبری کے واقعات بھی اس مہینے کے اندر ہوئے, اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, اور اس طرح کے کثرت سے واقعات ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ہجرت کو چلی مدینہ طیبہ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور یہ بعد میں ہجرت کے لیے چلی وہاں سے, کیونکہ ان کے شوہر مکہ مکرمہ تھے, ہم مکہ مکرمہ میں تھے, حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, تو ان کے ساتھ یہ رہ رہی تھیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں, ان کے ساتھ ان کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ خواہش پر ہوا. تو اس کے بعد جب یہ ایمان نہیں لائے اور تمام مسلمان ہجرت کر گئے, تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے ایک موقع پر اور قید کیے گئے. تو قیدیوں کے چھڑانے کے لیے فدیے آ رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی, تو انہوں نے وہ ہار فدیے میں بھیجا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنایت فرمایا تھا, ان کی والدہ محترمہ ماجدہ نے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اگر تم لوگ چاہو تو اس ہار کو بھی میں واپس کر لوں ان کی رعائی کے ساتھ. صحابہ نے بخوشی اس کو قبول کیا. اس طرح سے جب وہ ہار وہاں پہنچا واپس اور پھر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط پہ رہا کیا گیا کہ آپ وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو مدینہ طیبہ بھیج دیں گے. جب یہ وہاں پہنچے انہوں نے ان کو بخوشی اجازت دے دی کہ تم جا سکتی ہو, آپ جا سکتی ہیں اپنے والد صاحب کی خدمت میں. تو یہ ہجرت کو جب چلی ہیں تو پیچھے سے مکہ والوں نے حملہ کر دیا اور ایک شخص حبار بن اسود اس نے نیزہ مارا اس طرح سے کہ آپ کے کجاوے کے اندر سے آپ کو جا کے اس نے چوٹ ماری اور آپ کجاوے میں سے گر گئیں اور ایک چٹان کے اوپر اور آپ کو سب چوٹیں آئیں اور آپ کا حمل بھی گر گیا اور اسی مرض میں اسی زخمی ہونے میں آپ کی وفات بھی ہوئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا سوگ نہیں منایا, کبھی ان کی برسی نہیں منائی, نعوذ باللہ کبھی ماتم کا حکم نہیں دیا. اس قدر اندوہنا کے واقعہ تھا. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقع ہے اور بعض اہل بیت کی شہادت کا بھی واقع ہے, لیکن اس کا سوگ منانا اور ہر سال اپنے آپ کو پیٹنا اور شربت بانٹتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پیاسے وہ ہیں, تو شربت ان کو تو نہیں پہنچتا جو دنیا سے چلے گئے, وہ تو شربت ایمان افزا پی رہے ہیں, وہ تو شہادت کے جام نوش کر چکے ہیں, ان کو کیا پیاس لگتی ہوگی, وہاں تو حوض کوثر سے پلائی جا رہی ہوگی اور کس قدر مزے میں ہوں گے. اور شہادت تو ایک مبارک چیز ہے, یہ تو بہت ہی عمدہ منصب ہے شہید ہو جانا, تو اس کا سوگ منانا یہ بے عقل لوگوں کی علامت ہے, جاہل لوگوں کی علامت ہے. تو کہنا یہ ہے, عرض کرنا یہ ہے کہ کسی طور بھی ان لوگوں سے ایک تو مشابہت نہ ہونے پائے, دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے قطعی طور پر دلی محبت نہ ہو, ہمدردی نہ ہو, اور مجبوری کے طور پر ضرورت شدیدہ میں ان سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کرے, اور ان کے شر سے بچنے کے لیے خاموش رہیں. شر اور فساد پھیلاتے ہیں تو ان سے لڑے نہیں الجھے نہیں, لیکن ان سے دور رہیں اور ان سے ہرگز محبت نہ رکھیں بلکہ ان سے بغض رکھیں. ان سے بغض رکھنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس مہینے میں بعض لوگ شادی بیاہ کرنے سے بھی کتراتے ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. کثرت سے صحابیات کے صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اس مہینے میں ہوئے ہیں, تو یہ سب خرافات ہیں, بدعات ہیں, اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو الحمدللہ ہم کرتے تو نہیں ہیں, لیکن میں نے اسی لیے عرض کیا ہے کہ ان کا تماشا دیکھنے والا بھی انہیں میں شمار نہ ہو جائے. اس لیے ایسے دنوں کے اندر اچھا یہی ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھے, جہاں تک ہو سکے کام سے نکلے تو کام کر کے آ جائے, تماشے نہ دیکھیں اور جو ہے وہ موبائلوں سے بھی بہت دور رہیں. اس موبائل نے تو بالکل ہی ستیاناش کر دیا ہے, یعنی کیا کہوں میں, اس کی خرابیاں تو انگنت ہیں, بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ اسے بچائے ہر مسلمان کو, مجھے بھی, میری اولاد کو بھی. انتہائی مخرب اخلاق, اخلاق بھی خراب, بدتمیزی, اولاد نافرمان اور گناہوں کے اندر گناہ اس کے اندر ہیں پوشیدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس لعنت سے ہم سب کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو اڑوس پڑوس سے آ جاتی ہے حلیم کچڑا, اس کا کیا کریں؟ اس کا یہی ہے کہ اگر بھائی جس نے بھیجا ہے وہ اپنا مسلمان بھائی ہے, سلام دعا ہے اس سے اور اس کے سمجھنے کی امید ہے, تو اس کو سمجھا دیا کرے اور اس کو واپس دے دے کہ بھائی ان دنوں میں ہم لین دین نہیں کرتے. لیکن دیکھے کہ اگر اسی باطل فرقے سے تعلق ہے اور فسادی لوگ ہیں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے لے کر کسی بنگی وغیرہ کو وہ دے دینا چاہیے. و وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقر جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس کو غنائے قلبی عطا فرماتے ہیں, یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتے ہیں. دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ دنیا کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے, اور جس شخص کی نیت اعمال میں دنیا کا حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے, یعنی فقر و افلاس اس کو محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پریشانی پیدا کرتا ہے, اور دنیا اس کو صرف اس قدر ملتی ہے جتنا کہ اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے, یعنی آخرت کو مطلوب اور مقصود بنا دے گا, اب تعالیٰ کی طرف سے اس کو قلبی جمعیت اور سکون عطا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کو آسان فرما دیتے ہیں. اور اگر آخرت کو پس پش ڈالا اور دنیا کو مقدم اور مطلوب اور مقصود بنایا تو اس کو قلبی پریشانی اور سرگردانی رہتی ہے اور رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے, محض حوث اور طمع سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملا کرتا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. کسی قوم کا آبرو دار آدمی ہو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا سنت ہے. اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے, کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جیسے ان سے ہنسنا بولنا اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا سنت ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا, پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا, بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا, کوئی رشتہ دار بد سلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. نشرالدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے پاس عادات و شمائل و اخلاق کے اور عادات کے بیان میں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے قبل ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرمے کی ڈالتے تھے, اور آپ سفید کپڑے کو اور کرتے کو پسند فرماتے تھے, اور آپ کی آستین گٹے تک ہوتی تھی, اور آپ چادر یمانی کو پسند فرماتے تھے, اور کبھی بالوں کی سیاہ چادر بھی پہنتے تھے, اور ایک بار رومی جبا تنگ آستین کا بھی پہنا ہے. اس سے تشبہ ممنوع لازم نہیں آتا کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ وہ لباس اہل روم کا خاص تھا. رومی ہونا بر اعتبار ساخت کے ہے, یعنی کہ روم کا بنا ہوا تھا, یہ مطلب نہیں ہے کہ رومیوں جیسا لباس پہنا مشابہت کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ سادہ چرمی موزے بھی پہنے ہیں, چمڑے کے موزے, اور ان پر وضو میں مسح فرمایا ہے, اور آپ کے نالین شریفین میں انگلیوں میں پہننے کے دو دو تسمے تھے, ایک انگوٹھے اور صبابہ کے درمیان میں, اور ایک وسطی اور اس کی پاس والی کے درمیان میں, اور ایک پشت پر کا تسمہ بھی دوہرا تھا, اور آپ بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے نالین پہنتے تھے اور وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے. روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبی کریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جتنے گناہوں کے نقصانات ہم نے پڑھے ہیں, اے اللہ ہمیں گناہوں سے ایسی نفرت عطا فرما دے, اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, خصوصاً اے اللہ ان موبائلوں نے جو ہے بہت گندگی پھیلا دی ہے, اس نے آنکھوں کا زنا دل کا زنا اور آپ سے غفلت اور دین سے غفلت, دین سے دوری, اولاد کی نافرمانی, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, بد اخلاقی, اور اللہ شکل و شباہت یہود و نصارہ جیسی بنانا, کیا گناہ اس کے اندر نہیں ہے؟ اے اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی اس سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ہمارے بچوں کی اس سے مکمل حفاظت فرما. ہر گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما, اور اللہ گناہ کو نقصانات کی بھی تلافی فرما. اب تک جو گناہ کیے اللہ ان کو معاف فرما دے اور ان کی تلافی بھی فرما دے, اور اللہ ہماری عقلوں میں نور عطا فرما دے, ہمارے بچوں کے عقلوں میں نور عطا فرما دے, بری صحبت سے حفاظت فرما دے. اے اللہ نیک صحبت عطا فرما. اے اللہ بری صحبت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بری صحبت سے بچا. اے اللہ برے اعمال سے بچا. نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما, جنت کا ذوق و شوق عطا فرما, اپنے دیدار کا شوق عطا فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو, میری اولادوں کو, میرے دوستوں کو, ان کی اولادوں کو, گھر والوں کو, اور تمام مسلمانوں کو جذب فرما دے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, اولیاء صدیقین کے سے اعمال نصیب فرما دے. اے اللہ گناہوں سے بچا لیں. اے اللہ بری عادتوں سے بچا لیں, بری صحبت سے بچا لیں. اے اللہ بری صحبت سے بچا لے. نیک صحبتوں میں ہمیشہ نیک صحبت عطا فرما, نیکوں کی صحبت عطا فرما, اور نیکی کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے مکمل حفاظت فرما, نفس و شیطان کے چکر بازیوں سے, مکر سے, فریب سے, میری, میرے گھر والوں کی, میرے بچوں کی, اور میرے سب دوستوں کی, ان کے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما, جن کو روزی کی پریشانی, اللہ ان کو رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ وسیع حلال آسان بابرکت روزی عطا فرما. ہر مسلمان کو خوشحالی نصیب فرما. جس قسم کی پریشانی کسی کو, اللہ سب کی پریشانی دور فرما, تنگی کو دور فرما, فراخی و برکت عطا فرما, خوشیاں عطا فرما, غموں سے نجات عطا فرما. ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم.